أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 12, آیت 222 سے 228 تک. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کا کیا حکم ہے. قل، کہہ دیجئے، هو اذن، وہ ایک تکلیف ہے، بیماری ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو پس حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. محیض حیض سے نکلا ہے، اور حیض ہا یا دعا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کا خود بخود بہنا، یا حیض کا وقت، یا حیض کی جگہ. شریعت میں اس کے معنی عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے بغیر کسی وجہ کے وہ حیض کہلاتا ہے. یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ اہل یہود حالت حیض میں عورتوں سے بالکل الگ رہتے تھے، اور وہ عورتوں سے بالکل جس طرح سے اچھوت کی بیماری ہوتی ہے، یہ ایسے شخص سے دور رہا جاتا ہے جس سے بیماری لگنے کا اندیشہ ہو، وہ اس طرح کے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں، یعنی کھانا نہیں بنا سکتی تھی، اس کا بستر الگ کر دیتے تھے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام الگ کر دیتے تھے۔ تو اسی بنا پر صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسلام میں حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، یا حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کس حد تک تعلق روا رکھا جا سکتا ہے۔ تو وہی سوال کو یہاں دہرایا گیا ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف ہے۔ اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ تو حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے، بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بجائے بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دوران عورت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور ان جسم اور مزاج کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ چیز کم از کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اس کی مدت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے۔ ویسے اپنی اپنی عادت کے مطابق ہر عورت کو اس کا علم ہوتا ہے، حیض کی مدت کا علم۔ اب خاص بات جو کہی جا رہی ہے کہ فاعتزل النساء، کہ تم عورتوں سے کنارہ کش رہو، عین زائی لام۔ ازل اس کے معنی ہوتے ہیں معزول کرنا، ہٹا دینا، ہٹ جانا، علیحدہ ہونا یا علیحدہ ہو جانا۔ یہ ان تمام معنوں میں آیا ہے کہ ایسی حالت میں شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ تم حالت حیض میں بیوی کے قریب نہ جاؤ، اور بیوی کے قریب نہ جانا دراصل یہ ایک استعارے کے طور پر ہے۔ اصل میں بات کہنا یہ ہے کہ حالت حیض میں تم عورت سے مباشرت نہ کرو، یعنی میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ حالت حیض میں نہیں ہونے چاہیے، اور ایک طرح سے یہ نقصان دہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ گندگی کی حالت میں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، تم ان کے قریب نہ جاؤ کب تک، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور پاک ہونے سے مراد یہاں پر غسل ہے۔ یعنی اگر حیض بند بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی غسل کرنا ضروری ہے، نہانا ضروری ہے۔ یہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں یطہرن کے، طہارت اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرنا، یعنی ایسی عام پاکی نہیں بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کی جائے، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر غسل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ تو جب تک کہ ایک تو انقطاع دم نہ ہو جائے، یعنی خون بند نہ ہو جائے، اور دوسرا جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ اور اس کے بارے میں طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر خواتین اکثر یہ سوچتی ہیں کہ اس کی مدت 7 دن ہے یا 9 دن ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر خاتون ہر مہینے اپنا حساب رکھے اور دیکھے کہ کتنے دنوں سے آتا ہے۔ کسی کسی کو صرف 3 دن رہتا ہے، کسی کسی کو 2 دن ہی رہتا ہے، اور کسی کو 5 دن رہتا ہے، اور کسی کو 9 دن سے بھی زیادہ رہتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی ہر عورت اپنی عادت جانتی ہے کہ وہ اس کی کتنی مدت ہے۔ ایسی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بیماری کی حالت ہے، تو ایسی حالت میں عورت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور سے تعلق زن و شو منع ہے، باقی تمام کام عورت کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت ہی کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ حالت حیض میں ہوتی تھیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول آپ کے گود میں سر رکھے لیٹے ہوتے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، آپ لحاف اوڑھے ہوتی اور اسی کا ایک کونا ہوتا جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہوتے، جبکہ آپ حالت حیض میں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ چیز مانگی، شاید نماز پڑھنے کے لیے کوئی کپڑا مانگا، تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حالت حیض میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، حیض تمہارے ہاتھوں پر تو نہیں لگا، یعنی خون تمہارے ہاتھوں پر تو نہیں لگا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں آپ ہر کام کر سکتی ہیں۔ صرف کیا نہیں کریں گی، 4 چیزیں ہیں، آپ لکھ لیجئے کہ حالت حیض میں کیا نہیں کر سکتے، اور وہ 4 چیزیں ہیں۔ کیونکہ یہ سوالات خواتین کی طرف سے بہت دفعہ آتے ہیں، چونکہ آپ بھی کورس کر رہی ہیں، آپ قرآن پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہ کیا آپ حالت حیض میں قرآن کو چھو رہی ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں؟ تو احادیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ چار چیزیں منع کی گئی ہیں حالت حیض میں، اس کے علاوہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے آپ پر، کوئی دلیل کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے حالت حیض میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہو، لہٰذا اسی بنا پر علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے اور سمجھا بھی سکتی ہے۔ تو وہ چار کام کون سے ہیں؟ پہلا نماز ہے، دوسرا روزہ، تیسرا طواف، اور چوتھا مباشرت، یعنی میاں بیوی کے تعلقات۔ یہ چار چیزوں کے علاوہ آپ باقی تمام کام کر سکتی ہیں۔ چونکہ طواف بھی ایک عبادت ہے، اسی لیے حیض کی حالت میں طواف نہیں کیا جائے گا، اور نماز اور روزہ تو آپ حالت حیض میں نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، نماز کی قضا آپ کو نہیں کرنی ہے، لیکن روزے کی قضا آپ کو کرنی ہوگی، یعنی حالت حیض میں آپ روزہ جو چھوڑ دیتی ہیں تو اس روزے کی قضا آپ کو دینی ہوگی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی تب تک کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے آنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ وہی بات آ رہی ہے اسی روٹ ورڈ سے، تطہرنا اس کا مطلب ہے غسل، یعنی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ، پہلے یطہرنا کا مطلب تھا کہ خون بند ہو جائے، اور اب دوسرا یہاں مطلب آیا ہے تطہرنا، یعنی غسل نہ کر لیں جب تک۔ تو جب تک وہ غسل نہ کر لیں تم ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ حالت حیض میں میاں بیوی کا تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس کے لیے ایک دینار صدقہ کرنا ہے، آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور اگر حالت حیض میں آپ میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ایک دینار اس زمانے میں 4 گرام کا ہوتا تھا، تو آج کے زمانے میں 4 گرام سونا آپ کو کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ بغیر غسل کے، یعنی عورت ہو سکتا ہے پاک تو ہو گئی ہو، خون بند ہو گیا ہو، لیکن بغیر غسل کے اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نصف دینار دینا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جب کتاب الطہارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی وہ غسل کر لیں، تو تب تم ان کے پاس آؤ، لیکن کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے، امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جسے ہمیں یہاں ڈسکس کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شرم و حیا کی بنا پر ایسی باتیں ہم نہیں جان پاتے، جس کی وجہ سے بہت سارے گناہ کے کام انسان سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام باتیں آج کورس کی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ آپ کسی بھی 8th سٹینڈرڈ یا 9th سٹینڈرڈ کے بچے کی بک لے لیجئے سائنس کی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے کھول کھول کر یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہم ساری شرم و حیا کہاں لا لیتے ہیں؟ دین میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے قریش کی خواتین کی تعریف کی تھی کہ وہ دین کے بارے میں سوال کرنے سے جھجکتی نہیں ہیں، شرم ان کے آڑے نہیں آتی۔ تو جو احکامات ہیں تو وہ تو ہمیں معلوم کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی کو پڑھنا پڑے گا اور کسی نہ کسی کو پڑھانا پڑے گا، تبھی تو ہمیں علم ہوگا نا۔ وہ غسل کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ لیجئے، جو ہمارے یہاں بدعت پائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں غسل کے لیے پانی میں دعا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو وہ اپنے سسر سے، اپنے گھر کے بڑے لوگوں سے وہ دعائیں پڑھواتی ہیں۔ آپ دیکھیں شرم تو وہاں آتی ہے کہ بڑے لوگوں کو ہم غسل کر رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہو، تو یہ سب چیز غلط ہے، نہ ہی جنابت کے غسل میں اور نہ ہی حیض کے غسل میں، کہیں پر بھی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ کا جو پانی ہوگا اسی سے آپ غسل کر سکتی ہیں، صرف دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے تعلق سے جتنی دعائیں ہیں اور پانی پر دعائیں پڑھ کر پھونکی جاتی ہیں، اس کا حدیث سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان دین ہے، تو غسل کے لیے صرف نیت کافی ہے، چاہے وہ حالت حیض سے ہو یا حالت جنابت سے ہو۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں سے حکم دیا ہے اللہ نے اسی طریقے سے آؤ۔ اس کے بارے میں ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں، اور حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے جیسے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا تا کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامعت نہ کرو۔ یعنی جو عمل قوم لوط تھا اس طرح سے میاں بیوی کا تعلق نہیں قائم ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود جس طرح سے عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے، تو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ عورت سے تم سب کچھ کر سکتے اس دوران سوائے مباشرت کے۔ بیوی سے بیوی کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، اور عورت خود تمام کام کر سکتی ہے۔ ہاں صرف وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو نہیں چھوئے، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو عورت ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن جتنا قرآن اسے حفظ ہے وہ پڑھ سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن جلد کو ہاتھ لگائے، آیات کو یا الفاظ کو ہاتھ نہ لگائے، اس سے تھوڑا سا بچے، یہ بھی اکثر علماء کے نزدیک یہ بات ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استحاضہ، یہ بھی حیض ہی سے نکلا ہے، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جبکہ حیض اس قسم کی بیماری نہیں ہے۔ حیض عورت کی عادت ہوتی ہے، اور استحاضہ جس میں عورت کو مسلسل خون آتا رہتا ہے، بس چند دن کے لیے بند ہوتا ہے، تو یہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ میں عورت بالکل پاک عورت کی طرح ہوتی ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کو پہچانیں گے کیسا کہ حیض کیا ہے اور استحاضہ کیا ہے؟ تو اگر عورت کو اپنی عادت معلوم تھی کہ پہلے اسے کتنے دن تک حیض آتا تھا، تو وہ اتنے دن تک کہ وہ حیض کے لیے رکی رہے گی، اس کے بعد وہ غسل کر لے گی اور تمام کام انجام دیں گی، یعنی عبادت وغیرہ، اور اپنے اس سے کلر سے بھی وہ پہچان سکتی ہے۔ حیض کا خون تھوڑا سا کتھیا رنگ جیسا ہوتا ہے، تھوڑے گندگی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن استحاضہ کا خون صاف و شفاف ہوتا ہے، مطلب بالکل سرخ رنگ ہوتا ہے، اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کسے؟ پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو یہاں پر دراصل اس کی، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں پسند کرے، اللہ تم سے راضی رہے، تو جو صحیح طریقہ ہے اس میں آؤ، حالت حیض میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اس کا کفارہ پھر آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ نافرمانی کے کاموں میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہود نے بالکل عورتوں کو الگ کر دیا تھا حالت حیض میں، نصارہ نے ہر قسم کی پابندی سے ہاتھ دھو دیا، یعنی وہ ہر حالت میں عورت کے پاس جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اعتدال کا حکم دیا گیا کہ تم عورت سے تمام فائدے تو اٹھا سکتے ہو، لیکن صرف مباشرت نہ کرو حالت حیض میں، باقی سارے کام کر سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ نساؤکم حرث لکم فاعطوا حرثکم انی شئتم انا شئتم وقدموا لانفسکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، لیکن اپنے مستقبل کی فکر کرو یا اس کا خیال رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ اللہ سے تم ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر عورتوں کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہوں ہم نہیں جانتے، لیکن بہت ساری خواتین نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ عورتوں کو کھیت کیوں کہا گیا۔ یہ سوال آپ کسی کسان سے پوچھیں، آپ کو وہاں پر جواب مل جائے گا۔ کسان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زمین سے، اپنے کھیت سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے کھیت کو اپنے خون پسینے سے سینچتا ہے، اس کی باراواری کے لیے، اس کی تخم ریزی کے لیے کیا کیا وہ کام نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں اس سے وہ کر, یعنی اپنے کھیت کو صحیح رکھنے کے لیے وہ کئی پلاننگ کرتا ہے, کئی طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے طریقے استعمال کرتا ہے, اور اپنے کھیت سے اسے بہت محبت ہوتی ہے, اور اتنی محنت دن رات وہ کرتا رہتا ہے, بھوک کی اسے پرواہ ہے نہ پیاس کی اسے پرواہ ہے, دن رات ایک کیے رہتا ہے اور صرف اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے فصل اچھی آ جائے. اور جب فصل اچھی آتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے تو اس وقت کسان کے چہرے کی خوشی آپ دیکھیے گا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اسے. تو اسی لیے عورت کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے, اسے حرز کہا گیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کسان خوش ہو, جس کو کسان سینچتا رہے اپنی محنت سے, اپنے خون پسینے سے, جس کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے نسل آگے بڑھے, نسل آئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی یہ حکم دیا کہ تمہارا اور عورت کا تعلق کس لیے ہے, صرف ظاہری شہوت کے لیے یا چند وقتی شہوت کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بہت گہرا تعلق ہے. تمہیں عورت کے پاس اگر آنا ہے تو تم یہ سوچ کر آؤ کہ تم نسل انسانی کی بقا کے لیے آ رہے ہو. جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو پیدا کیا کہ نسل آدم بڑھتی رہے, پھلتی اور پھولتی رہے اور پھیلتی رہے, اور اسی طرح سے یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے آنے کے لیے کہا گیا کہ عورتیں کھیتیاں ہیں, اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ دراصل کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہا ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دبر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ کا حکم دیا ہے اور ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے, یا ایسا شخص وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اور پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جس سے بھی یہ گناہ کا کام ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, کہ یہ بھی دراصل ایک طرح سے ایک عبادت کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے آنا. تو عورتیں کھیتیاں ہیں تو اس طریقے سے تم آؤ جس کی وجہ سے بچے پیدا ہو سکتے ہوں. اور یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ قدم لانفسکم, کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو, تم دیکھو کہ تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو یا تم آگے کیا بھیجو گے. یہاں دراصل انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ دنیا سے تمہیں چلے جانا ہے, تو تمہارے جانے کے بعد کوئی تمہاری نسل ہو جو تمہارا نام لے, جو تمہارے لیے ایسے کام کرے کہ تمہارے لیے صدقے جاریہ ہو. تو دونوں معنی اس کے امراد ہو سکتے ہیں کہ وقدم لانفسکم, اپنے مستقبل کی فکر کرو یعنی تم اپنے نام لیوا چھوڑ جاؤ یعنی تمہارے بعد تمہاری نسل باقی رہے زمین پر, اور دوسری چیز تم اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنی نسل کی تربیت کرو, تم دیکھو کہ تم ان کو کس کا بندہ بنا کر جا رہے ہو, کیونکہ اللہ سے ڈرنے کی بات آئی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کی بات میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تم فکر کرو, تم دیکھو کہ تم انہیں صحیح مسلمان, صحیح انسان بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو. لہٰذا جس طرح سے ایک کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے, کسان کھیت میں محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے, اس لیے انسان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تم اس نیت سے کھیتی میں جاؤ کہ جس کی وجہ سے نسل پیدا ہو. اللہ کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو, البتہ اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جاؤ اپنے ہی کھیت میں اور اس غرض کے لیے جاؤ کہ پیداوار حاصل ہو. اور یہاں پر مستقبل کے فکر کے بارے میں کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے, اور دوسرے یہ کہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ ہی نہیں دینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے, ان کے اخلاق کو سنوارنا ہے, ان کے دین کو بہتر بنانا ہے, ان کے اندر وہ جوہر, وہ اخلاق پیدا کرنے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور والدین کے لیے بھی صدقے جاریہ بنے. کیونکہ آگے یہ بات کہہ کر, واتقوا اللہ کہہ کر, اللہ سے ڈرنے کا کہہ کر, اور یہ کہہ کر کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, یہ ڈرایا گیا ہے کہ تمہیں بچوں کی تربیت کرنی ہے, تمہیں نسل انسانی کی تربیت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کو مزدہ سنا دو. وَعَلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. تو کھیت سے تشبیہ دینے پر کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, یا کسی کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا درجہ گھٹایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج کے لحاظ سے دیکھیں تو آج تو سب سے زیادہ دولت مند کون ہے دیکھا جائے تو, زمیندار لوگ ہیں نا، کسان، ایک کھیت کی قیمت کتنی ہے آپ بتائیے؟ آپ کے پاس جو گولڈ ہے، آپ کے پاس جو شہروں میں بلڈنگیں ہیں، وہ بھی کسی ایک کھیت یا زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا آج ہماری زبان میں کہ سونے سے زیادہ بھاؤ میں بکتی ہیں یہ زمینیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیت سے تشبیہ دی ہے۔ آپ جو ہے، کسان آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا ہے میاں بیوی کا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تسکین کا باعث ہیں، اور اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھر بچے عطا کرتا ہے اور انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے جب اسے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال، یہ جو استعارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، اس میں کوئی برائی والی بات ہے ہی نہیں کہ جس پر مائن کیا جائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھالنا بناؤ، اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اور بات یہاں بتائی گئی ہے کہ غلط کاموں کے لیے، غلط باتوں کے لیے قسمیں نہ کھاؤں۔ پہلی بات تو قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے، زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر آپ قسم کھا بھی لیتے ہیں تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو آپ نے شرک کیا، وہ شرک میں آ جائے گا، اس لیے قسم کسی کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور قسم کھانا ہی ہے تو کوئی اچھے کام کے لیے کرو، ایسا نہ ہو کہ تم، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی ایسی کرتے ہیں کہ اچھا ہم تب کبھی ان سے ملیں گے نہیں، ہم کبھی ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ہم کبھی ان سے بات نہیں کریں گے، ہم کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، ہم تو ایسا کریں گے، ہم تو ویسا کریں گے، یعنی برائی کے باتوں میں۔ تو نہیں، ایسے باتوں پر قسم نہ کھاؤ کہ میں تو کبھی اب ان سے بات نہ کروں گا، میں کبھی بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، یا میں کبھی صدقہ نہیں دوں گی، یا میں کبھی کسی کے درمیان مصالحت نہیں کراؤں گی، کیونکہ بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو برائی کے ناموں کے لیے اللہ کے نام کا، برائی کے کاموں کے لیے اللہ کے نام کا استعمال مت کرو۔ اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر، اور کفارہ ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اللہ بخشنے والا ہے، اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر مواخذہ کرنے پر بھی۔ قسم کا کفارہ دراصل کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ ولا کہ یواخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں لیکن وہ اس پر پکڑ کر سکتا ہے جو تم نے دل کے ارادے سے، پوری ثابت قدمی سے کسی بات پر قسم کھائی ہو، جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو، اس پر ضرور گرفت فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو پکی قسم، کہ اگر آپ نے کوئی پکی قسم کھائی ہے تو پھر آپ کو، آپ اس سے نکلنا چاہ رہے تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا۔ ایک لغو قسم ہوتی ہے، جو انسان ایسی باتوں باتوں میں کھاتا رہتا ہے، قسم سے میں نے ایسا کر دیا، قسم سے یہ کام ہو گیا، تو ایسی قسموں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور ایک قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کے بارے میں تو وعید آئی ہے کہ اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ کے کاموں میں آتا ہے، اور اس کو عربی میں اس طرح سے کہتے ہیں، یمین غموس، یمین اللغو، اور یمین منعقدہ۔ یمین غموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اور یمین اللغو، یہ دراصل انسان بات بے بات جو کھا لیتا ہے۔ یمین غموس پر دراصل جو انسان کے لیے ہلاک کرنے والی ہوتی ہے، جو قسم کھانے والے کو ڈبو دیتی ہے، اس کے لیے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یمین اللہ جس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جو انسان ایسی بات بے بات کھا لے، اور یمین المناقدہ وہ قسم جو جان بوجھ کر کھائی جائے اور پھر اس پر اس کو چھوڑنے پر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ وہی 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا۔ لہٰذا قسموں کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی سے، ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کبھی کسی سے جھگڑا ہو اور وہاں قسم کھا لی کہ اب میں اس سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اور قسم کھانے میں یہی نہیں کہ آپ قسم کھا کر ہی یہ بات کہیں، بلکہ آپ کے دل میں ہے یہ بات، اور آپ پکا ارادہ کر کے کہتے ہیں کہ اب تو میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ تو دراصل یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے قسم کھا لی، آپ نے نظر مان لی، لہٰذا اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب جب آپ اس سے نکلنا چاہتی ہیں، اور اگر جو غلط قسم ہے، اور غلط قسم کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ قطع تعلقی کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، قطع رحمی کا، تو ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو اللہ کے نام سے ڈھال نہ بناؤ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے۔ اور پھر لغو قسم اس پر پوچھ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر قسم کھائی گئی ہے اس پر ضرور پوچھ ہوگی، جو سچے دل سے تم کھاتے ہو۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فإن فاؤ فإن اللہ غفور رحیم، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دراصل یؤلون کا لفظ آیا ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے، اور بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں اور اگر وہ رجوع نہ کریں 4 مہینے کے اندر اندر، تو پھر سمجھے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں پر، اس پر ناراضگی کی بنا پر، اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ کئی لوگوں سے مروی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ بیویوں سے ناراض ہو کر بالا خانے چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے یہ کیا کہ تمام ازواج مطہرات سے اپنے تعلق کو یعنی ختم کر لیا، قسم کھا لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور وہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول سے پھر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی میں آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں ان سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گیا ہوں، یعنی قسم آپ نے کھائی ہے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ اسی کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ناچاکی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دو لوگ ہوتے ہیں نا، تو کبھی ایک کی مرضی دوسرے سے میل نہیں کھا سکتی، اور یہ دراصل زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میاں بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی مان بھی لیتے ہیں، کبھی جدا بھی ہو جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اپنی بیویوں سے کسی بات پر ناراضگی کے ساتھ 1 مہینے کے لیے تعلق کو ختم کیا کر لیا۔ آپ بالا خانے میں تھے اس وقت، پھر آپ جب 29 دن ہو گئے تو آپ نیچے تشریف لائے اور سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی، جبکہ آج 29، آپ ابھی مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایسے وقت بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی وہ مہینے کی گنتی میں لگی ہوئی ہیں. اور عام لوگ ہوتے تو پہلے تو یہ سوچتے کہ چلو اللہ کا شکر ہے شوہر آ گئے ہیں, ناراضگی ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ وہاں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ 29 دن میں ہی آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایلا کہلاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہیں. یعنی اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائے تو یہ شرن ایلا نہ ہوگا. اب آگے اس کی 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک یہ کہ 3 ماہ کے اندر صحبت کر لی تو اب اس پر قسم کا کفارہ دینا ہوگا, اور اگر 3 ماہ کے بعد کی تو نہ کفارہ ہے نہ طلاق, اور 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور بعض فقہ کے نزدیک یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور طلاق عدالت کے ذریعے ہوگی. تو لہٰذا یہ ایلا کی ایک قسم ہے, یعنی طلاق کی ایک قسم ہے ایلا, جس میں مرد عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اگر کوئی قسم کھا لیں تو پھر ان کے لیے 4 مہینے ہیں, یا تو رجوع کر لو یا پھر سیدھے طریقے سے چھوڑ دو. وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر تم نے طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ طلاق دراصل توئے لام قاف سے ہے, کسی بندھن سے آزاد کرنا, اونٹ کو اس کی رسی کھول کر آزاد کرنا. اور عزم, یہ تو لفظ اردو میں ہم بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں, عین زے میم سے ہے عزم, پختہ ارادہ کرنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ تم اس بندھن سے, جو نکاح کا بندھن تھا, اس سے تم آزاد کرنا چاہتے ہو, تو پھر کیا کرو؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. یعنی اگر طلاق کا ارادہ دے کر لیا ہے تو آپ کو 3 دفعہ طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 1 دفعہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں طلاق تو وہ طلاق ہو جائے گی. لیکن اس میں فائدے بہت سارے ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان اکثر آپے سے باہر ہو کر, ہمارے یہاں 3 ایک ساتھ 3 نہیں بلکہ 10 طلاقیں دے دی جاتی ہیں. تو اسلام نے اتنا صحیح طریقہ ہمیں بتایا ہے, اور یہی چند باتوں کی بنا پر غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے. سب سے زیادہ اعتراض وہ لوگ انہی آیات پر اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں, جب چاہا نکاح کر لیا, جب چاہا چھوڑ دیا. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ رولز, کچھ اصول, کچھ ڈسپلن بنائے گئے ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو طلاق کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 1 طلاق دیتے ہیں تو 3 مہینے آپ کے پاس ہیں. 3 مہینے میں آپ رجوع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو 3 مہینے کے بعد خود بخود وہ طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اگر 1 طلاق دی تھی اور 3 مہینے آپ ویٹ کرتے رہے تو زندگی میں کبھی بھی دوبارہ آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, کبھی بھی, چاہے اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ بھی ہوا ہو. تو یہ چانس باقی ہوتے ہیں. کتنا بہتر آپشن ہے نا, کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو دے دیں, لیکن بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو پچھتاوا ہو, آپ پھر اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہوں. اب کتنی کڑی شرط ہے کہ جب تک کہ اس عورت کا نکاح دوسرے شخص سے نہیں ہو جائے گا اور خود بخود نکاح ہوگا, خود بخود یا تو وہ عورت بیوہ ہوگی یا طلاق ہوگی, تب کہیں جا کر وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. حلالہ اسلام میں جائز نہیں. حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. تو حلالے کی کوئی ٹرم اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ زنا ہوتا ہے. کیونکہ نکاح میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گھر بسانے کی نیت ہو, اور وہاں گھر بسانے کی نیت نہیں ہوتی. تو کہا جا رہا ہے کہ جب اگر تم طلاق کا ارادہ کر لو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ 3 مہینے انتظار کریں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ, اس کی حکمت کیا بتائی گئی؟ کہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں رکھا ہے وہ اس کو چھپائیں. فی ارحامہن ان کن یومن باللہ والیوم الآخر, یعنی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والی خاتون کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی کہ جو کچھ اگر پریگنینسی ہے یا جو کچھ بھی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے, وہ اسے چھپائے گی نہیں. وبعولتہن احق بردہن, اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ احق بردہن فی ذالک ان اراد اصلاحا، کہ اب اگر شوہر نے طلاق دی لیکن وہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے تو پہلے شوہر زیادہ حقدار ہیں۔ وہی جو مسنون طریقے کی ہم بات کر رہے تھے کہ طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو تو اسے حالت طہر میں بغیر میاں بیوی کے تعلق قائم کیے طلاق دی جائے اور پوری مدت گزر جانے دی جائے۔ عدت کے بعد عورت باین ہو جائے گی، یعنی فرض کیجئے کہ ایک عورت ہے، اسے ہر قمری مہینے کے ابتدائی 3 دن ماہواری آتی ہے، اس کے شوہر نے اسے حیض سے فراغت کے بعد 4 محرم کو طلاق دے دی۔ اب اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 مہینے۔ جب شام کو وہ حیض سے فارغ ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب جب عدت ختم ہو گئی تو یعنی اس کے 3 طہر پورے ہو چکے ہیں، تو صبح کو جو حیض شروع ہونے پر اس کی عدت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح قروء کے دراصل مختلف معنی بتائے گئے ہیں، اس کا 3 حیض بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی عدت جب ختم ہو جائے گی تو وہ اپنے شوہر کے لیے بائن ہو گئی، یعنی بین ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اس کی حکمت رکھی گئی کہ 3 مہینے میں اگر پریگنینسی ہو تو وہ سامنے آ جائے، اور 10 بار یا 3 بار طلاق کہنا ضروری نہیں، آپ 1 بار بھی کہتے ہیں تو وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر ایک یا دوسری طلاق دے دی ہو، تیسری نہ دی ہو، تو اگر میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر راضی ہوں تو وہی زیادہ حقدار ہیں کہ از سر نو نکاح کر لیں، جیسے کہ اس صورت کی آیت نمبر 232 سے واضح ہے۔ یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، 3 مہینے گزر گئے، عدت بھی ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو ابھی بھی پہلے شوہر کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لیں، عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کے چانس باقی رہتا ہے۔ جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ پہلے والا شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اسی کی طرف بیوی لوٹ آئے، وہ دونوں مل جائیں۔ اسی طرح سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل ہے۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ مرد کو عورت پر فوقیت، دیکھا جائے تو دونوں کو حقوق حاصل ہے اپنی اپنی جگہ، ایمان اور عمل کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ البتہ مرد کو عورت پر فضیلت کا جو درجہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد ہی عورتوں کے معاملات کا ذمہ دار اور پورے گھر کا منتظم ہوتا ہے، خرچ یعنی اخراجات کی ذمہ داری بھی وہی برداشت کرتا ہے، لہٰذا طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ لاتعداد یا بہت زیادہ طلاقیں بیوی کو دیا کرتے تھے، اور اگر مرد ایک دفعہ بگڑ جاتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا، نہ وہ عورت کو اچھی طرح بسنے دیتا اور نہ ہی آزاد کرتا کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سید عائشہ نے آپ کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، یہ والی آیت کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی رجعی طلاق جس کو کہتے ہیں، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ یہ بہترین اصول اسلام ہمیں دیتا ہے کہ یہ صورتوں پر، یہ ان آیات پر اگر ہم عمل کریں اور جو طلاق کا مسنون طریقہ ہے اسے لے آئیں عمل میں، تو بہت سارے مسائل ہونے سے خود بخود بچ جائیں۔ طلاق دینے کا مسنون طریقہ سب سے بہتر یہی ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے اور ایک طلاق دے کر پوری عدت گزرنے دی جائے۔ اس صورت کو فقہ اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی اور دوسری میں دوسری اور تیسرے میں تیسری، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو تو نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ۔ پھر ایک اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک یک بار کی تین طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو ہم کیوں نہ ان پر تین طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر نے ایسا قانون نافذ کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں، اور یہ صورت بدعی کہلاتی ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ طلاق تو ہو جائے گی لیکن دینے والا گناہگار ہوگا۔ اگرچہ بعض ائمہ فقہ کے مطابق اس صورت میں بھی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ یعنی یہ فقہی مسائل آ جائیں گے۔ آج بھی دنیا کے پانچ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اگر تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک بھی تین ایک ہی شمار ہوتی ہے اور بعض علماء کے نزدیک بھی، لیکن بعض علماء تین طلاقوں کو پھر تین مان لیتے ہیں اگر وہ بیک وقت ہی کیوں نہ دی گئی ہوں۔ یہ فقہ سے ریلیٹڈ سوال ہے اور اس کے بارے میں ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو کیا کرے اگر جس نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو طلاق دو دفعہ ہے، یا تو پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا رخصت کر دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن، اور نہ تمہارے لیے حلال ہے کہ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان سے لے لو جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو۔ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ، اس میں سے کچھ واپس لے لو جو تم دے چکے ہو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ، ہاں اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے، تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کر لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی کچھ وہ دے دے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مطلقہ کو، یعنی جس کو تم طلاق دے رہے ہو، تو اس سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے، یعنی حق مہر بھی اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء، مثلا زیور، کپڑے وغیرہ، جو شوہر اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں نا، حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا ویسے بھی جائز نہیں، لیکن ایسے ہدیے واپس لینے والے کہ اس فعل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو قے کر کے پھر اسے چاٹ لے، بخاری کا حوالہ ہے، استغفر اللہ۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو ہدیہ دیا تھا، رخصت کرتے وقت بجائے کچھ دینے کے اس سے وہ تحفے بھی واپس لے لے، اس کا مطالبہ کرے۔ اور سیم یہ سچویشن ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں اس قدر بری طرح سے بیوی کو یا بہو کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے کہ تحفے تو دور کی بات ہے، وہ جو اپنے ساتھ سامان لائی تھی اس کو خوب استعمال کر کیا، اس کو خوب برتا، اور اس کے بعد اس کو وہ ساتھ میں بھی نہیں دیتے ہیں، اور دھڑے سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو وہ بھی ہتھیا لیا، وہ بھی بچا لیا۔ تو یہ شوہر کے لیے بہت شرمناکی کی بات ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو مزید اسے کچھ دے دیا، مہر کے علاوہ بھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، کہ یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ نے یہ معاملہ کیا کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں اس پر، اس کے ساتھ حسن معاملہ کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں الٹی چیزیں کی جاتی ہیں کہ پورا خاندان کا خاندان وہ ایک اکیلی لڑکی کے خلاف ہو جاتا ہے، یا بہو کے خلاف ہو جاتا ہے، یا بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے، جب اس صورت میں کہ جب کہ اسے طلاق دی جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے فیل، ایسے شرمناک فیل نہ کرو کہ تم بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو اس سے واپس مانگ لو. پھر اب اگر دونوں میاں بیوی اصلاح کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اگر کوئی صورت ہو ہی نہیں اصلاح کی، کیونکہ بعض اوقات یہ تعلقات اتنے زیادہ فتنے کا باعث بن جاتے ہیں کہ روز گھر میں چپکلش ہو رہی ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، اور گھر ایک جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں الگ ہو جانا ہی بہتر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر تو نکاح کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں میاں بیوی کے تعلق صحیح قائم نہیں رہتے. لہذا جب تعلقات صحیح قائم نہیں رہے تو پھر الگ ہو جانا ہی بہتر ہے. کوشش تو یہ کی جائے کہ صحیح تعلقات قائم ہوں، لیکن اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں ایک بار آپ نے جس سے نکاح کر لیا، اب چاہے وہ بیوی کتنی بھی ناقابل قبول ہو یا شوہر کتنا بھی ناقابل قبول ہو، اسی کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے. اگر بیوی دائمی مریض بھی ہے تو بھی شوہر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سارے چور دروازے کھل جاتے ہیں. طلاق نام کی کوئی چیز ان کے یہاں ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ مذاہب میں ہے بھی تو اسے قانونی طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے پھر بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت نقصانات ہیں کہ شوہر باؤنڈ ہو جاتا ہے یا بیوی باؤنڈ ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کھلم کھلا نافرمانی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے بے وفائی بھی کر رہی ہو، تب بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیچ کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ طلاق کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ طلاق دینا ہے تو پھر سیدھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اگر سمجھوتے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ کر لیا جائے. کبھی کبھی قصوروار عورت ہوتی ہے اور کبھی کبھی قصوروار مرد ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ واقعات پیش آئے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسے کچھ مایوب نہیں سمجھا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں اور زبیر بن عوام کی بیوی تھیں، جن کو اللہ کے رسول نے حواری رسول کا خطاب دیا، بہت زیادہ بہادر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آخری عمر میں ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ کوئی بات نہیں، خوشی خوشی دونوں الگ ہو جاؤ. اسی طرح سے ایک اور آپشن دیا گیا کہ مرد کو تو طلاق کا اختیار ہے، لیکن عورت کو بھی اس سے پیچھے نہیں رکھا گیا، کہ دونوں کے درمیان اگر اللہ کی حدود قائم رہنے کا اندیشہ نہیں ہے یا ان کو خوف ہے کہ اللہ کی حدود ٹوٹ جائیں گی، تو پھر کیا کریں؟ کہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ وہ کچھ دے دلا کر معاملے کو سیٹل کر لیں. یعنی اگر بیوی کو عورت اگر کچھ دے اور پھر اس صورت میں اپنے آپ کو علیحدہ کر لے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، اور یہ دراصل خلا کی طرف اشارہ ہے کہ حالت اگر زیادہ مشکل ہو گئے ہوں تو عورت اپنے شوہر سے اپنا آپ چھڑانا چاہتی ہو تو چھڑا سکتی ہے، لیکن اسے کچھ دینا ہوگا، اور یہ چیز وہ دونوں آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا دیا جائے. رقم بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی شوہر رقم لے کر اس بیوی کو طلاق دے دے گا، عورت پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ثابت بن قیس کی بیوی جو عبداللہ بن ابی منافق کی بہن تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہوں. آپ نے فرمایا، اچھا، جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں کرتی ہوں. آپ نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. یہ ضروری نہیں کہ زر فدیہ اتنا ہی ہو جتنا حق مہر تھا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی، مگر زیادہ لینے کو فقہ نے مکروہ قرار دیا ہے، تو لہٰذا عورت بھی گلو خلاصی کر سکتی ہے، ان کو اپنے شوہر سے ہو سکتا ہے کچھ شکایت رہی ہوں یا کوئی طبعی چیز ان کے ساتھ نہ رہنے کا باعث بنی ہوں، اور روایت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انہیں جو ویسے ان میں کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی، ان کے اخلاق بھی اچھے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ثابت بن قیس ان کا رنگ بہت کالا تھا، اور چونکہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی وہ، تو وہ اپنا مزاج بہت اونچا رکھتی تھی، تاہم مومنہ تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طبعی نفرت کو ہی معقول وجہ قرار دے کر خلا کا حکم دے دیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے، وہ اس سے کہتے کہ تمہیں کوئی ایسی شکایت ہے، وہ کہتے کہ نہیں مجھے بس اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس کے بجائے آپ مجھے کہیں پر بھی رکھنے میں رہ جاؤں گی لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں سے کچرے کی بہت بدبو آ رہی تھی، اور جب دوسرے دن اس خاتون کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں نیند آئی، تو اس نے کہا کہ کئی دنوں بعد بہت پرسکون نیند سوئی ہوں، تو اس بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ جائز حقدار ہے خلا کی، لہٰذا آپ نے خلا اسے دلوا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حالات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جائیں، ورنہ جان بوجھ کر خلا لینے والی عورتوں کو اللہ کے رسول نے منافق کہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمان ہیں یا منافق ہیں، تو کچھ نہ کچھ فدیہ دے کر یا کچھ نہ کچھ معاملہ طے کر کے دونوں ایک دوسرے سے جدائی کا معاملہ طے کر لیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے زیادتی کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں جو حد سے تجاوز کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، ہاں اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا شوہر، دونوں اگر یہ زن غالب رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ہے اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں اپنے پاس رو کے رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ رو کے رکھو اس لیے کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہی ظالم ہے۔ پہلی والی آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ عورت کو اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو وہ عورت اس کے لیے بائن ہو جاتی ہے، اسے طلاق بائنہ بھی کہتے ہیں، جس میں عورت بین ہو جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے حلالہ کی اصطلاح نکالی ہے، اور یہ دراصل نکاح حلالہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی طلاق یافتہ بیوی کو حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس کا اس شرط پر نکاح کرائے کہ وہ نکاح کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اسے طلاق دے دے گا تاکہ یہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکے، تو یہ نکاح درست نہیں بلکہ یہ زنا ہوگا، بدکاری ہوگی۔ اس طرح کے سازشی نکاح و طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ نکالنے والے کو 30 مستعار یعنی کرائے کا سانڈ کہا ہے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ اس مسئلے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دینے کا جرم تو مرد کرتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا نکاح حلالہ کی صورت میں عورت کو دی جاتی ہے۔ مرد کو تو اہل علم و فتویٰ سرزنش تک نہیں کرتے، مگر بیوی کو کسی کرائے کے سانڈ کے ہاں شب بسری کی راہ دکھائی جاتی ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس سے زیادہ واضح مثال اس کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. پھر آگے کی جو آیت میں کہا گیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھے طریقے سے روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح پہلی بات تو زندگی بسانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں اور نہیں دونوں کی نبھ رہی ہے تو ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں مرد کو احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اسے ستانے کی غرض سے نہ روکے رکھو کہ طلاق دو پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو، نہیں، بلکہ یا تو سیدھے طریقے سے اپنا لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اور سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. لہذا اللہ کی آیت کا مذاق نہ بنایا جائے. حلالہ کروانا اور ہیلا سازیوں سے ناجائز کو جائز بنانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیت کا مذاق ہے. اور اس کے اوپر کئی آپ دیکھیں کہ اس قدر ان آیتوں کا مذاق بنایا گیا اور لوگوں نے اس طرح سے ان آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک راستہ رکھا تھا آسانی کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے نفس کی وجہ سے ایک مذاق کی طرح لے لیا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں. یہ کتاب یہ نسائی کی کتاب سے روایت ہے، باب طلاق الثلاثہ. تو اللہ کے رسول نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے میرے سامنے میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا ہے یا اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکمت کے تحت ایک راستہ رکھا ہے اس کو زبردستی مذاق کا نشانہ نہ بناؤ. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں کہ اگر تم ایک ہی دفعہ طلاق دو گے، مسنون طریقے سے دو گے، تو اس میں کتنی فائدے ہیں. ایک واقعہ اور ہمیں ملتا ہے، سیدنا معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے شوہر عاصم بن عدی نے طلاق دی، یعنی طلاق رجعی، مگر رجوع نہ کیا تاکہ عدت پوری ہو گئی. پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے. میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا. سیم سچویشن آج ہمارے خاندانوں میں ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے کہ اگر میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں، یا تو والدین یا بڑے بہن بھائی، وہ آڑے آ جاتے ہیں کہ نہیں، پہلے کیوں اس نے ایسا کیا، اب ہم تمہیں دوبارہ نہیں بھیجیں گے. اور کئی معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ خاندان والوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، جبکہ اگر میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اب خاندان والے بیچ میں آتے ہیں اور اس کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر معقول بن یسار نے کیا تھا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی، عدت گزر گئی، دوبارہ نکاح کا پیغام دیا، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میری بہن کو انہوں نے پہلے کیوں چھوڑا اور پہلے کیوں نہ رجوع کیا، اب تو میں اسے نہیں واپس جانے دوں گا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا یہ حکم آیا اور یہ آیت نازل ہوئی، میں نے رجوع کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں تو انہیں ملنے دیا جائے، بیچ میں انا اور ضد کو آڑے نہ لایا جائے، کیونکہ ایک خاندان بکھرنے سے یا ایک خاندان کے ٹوٹنے سے کئی لوگوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر بچے ہوں تو بچے رل جاتے ہیں، نہ انہیں ماں کا صحیح پیار ملتا ہے، نہ توجہ، اور نہ ہی باپ کی شفقت انہیں مل پاتی ہے۔ تو خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ صلح صفائی سے کام ہو جائے، اور اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو کوشش کی جائے کہ جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اس طریقے سے طلاق دی جائے، یعنی پہلے ایک طلاق دی جائے، حالت طہر میں دی جائے، تاکہ دوبارہ ملنے کے چانس باقی رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔